بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔
اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے جاتے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتے ہیں۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی، اور نہ ان پٹے والے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جانور اور حالت احرام میں شکار کا حکم۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کوئی حکم دیا ہے، اس حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ خیثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں یا ایوہ الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں کی بجائے یا ایوہ المساکین ہے، یعنی اے مسکینوں۔ ایک روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نام سے بیان کی جاتی ہے، یہ ہے کہ جہاں کہیں یا ایوہ الذین آمنوا ہے، ان تمام مواقع پر ان سب ایمان والوں کے سردار و شریف اور امیر علی رضی اللہ عنہ، اصحاب رسول میں سے ہر ایک کو ڈانٹا گیا ہے، بجز علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے، انہیں کسی امر میں نہیں ڈانٹا گیا۔ یاد رہے کہ یہ اثر بالکل واہیہ ہے، اس کے الفاظ منکر ہیں اور اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا راوی عیسیٰ ابن راشد مجہول ہے، اس کی روایت منکر ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح اس کا دوسرا راوی علی بن بذیمہ گو ثقہ ہے، مگر اعلیٰ درجے کا شیعہ ہے۔ پھر بھلا اس کی ایسی روایت جو اس کے اپنے خاص خیالات کی تائید میں ہو، کیسے قبول کی جا سکے گی؟ یقیناً وہ اس میں ناقابل قبول ٹھہرے گا۔ اس روایت میں یہ جو ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو بجز علی رضی اللہ عنہ کے ڈانٹا گیا، اس سے مراد ان کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ نکالنے کا حکم دیا تھا۔ بس ایک سے زیادہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر عمل صرف علی رضی اللہ عنہ ہی نے کیا ہے، اور پھر یہ فرمان کہ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا نازل ہوا، لیکن یہ غلط ہے کہ آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈانٹا گیا، بلکہ دراصل یہ حکم بطور وجوب کے تھا ہی نہیں، بلکہ اختیاری امر تھا۔ پھر اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا، بس حقیقتاً کسی سے اس کا خلاف سرزد ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات میں ڈانٹا نہیں گیا۔ سورہ انفال کی آیت ملاحظہ ہو جس میں ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈانٹا گیا جنہوں نے بدری قیدیوں کو فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا۔ دراصل سوائے عمر رضی اللہ عنہ کے باقی تمام صحابہ کا مشورہ یہی تھا، بس یہ بجز عمر رضی اللہ عنہ کے باقی سب کو ہے جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ پس یہ تمام باتیں کھلی دلیل ہیں اس امر کی کہ یہ اثر بالکل ضعیف اور بودہ ہے، واللہ اعلم۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ محمد ابن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھوا کر دی تھی جبکہ انہیں نجران بھیجا تھا، اس کتاب کو میں نے ابوبکر ابن حزم رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا تھا اور اسے پڑھا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احکام تھے۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود تا ان اللہ سریع الحساب بھی لکھا ہوا تھا۔ ابن ابی حاتم کی دلائل النبوہ میں ہے کہ عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کے پوتے ابوبکر ابن محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے جو رسول اللہ نے عمر ابن حزم یعنی میرے دادا کو لکھ کر دی تھی جب انہیں یمن والوں کو دینی سمجھ اور حدیث سکھانے اور ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ کر دی تھی، اس میں عہد و پیمان اور حکم و احکام کا بیان ہے، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اے ایمان والو، وعدے کو، عہد و پیما کو پورا کرو۔ یہ عہد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کے لیے جبکہ انہیں یمن بھیجا۔ انہیں اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے رہیں اور جو احسان، خلوص اور نیکی کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں، عقود سے مراد عہد ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اس پر اجماع بتلاتے ہیں، خواہ قسمیہ، عہد و پیما ہوں یا وعدے ہوں، سب کو پورا کرنا فرض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ عہد کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جاننا، اس کے بعد حرام کو حرام جاننا، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنا، اللہ کی حد بندی کی نگہداشت کرنا بھی ہے۔ کسی بات کا خلاف نہ کرو، کسی حد کو نہ توڑو، کسی حرام کام کو نہ کرو، اس پر سختی بہت ہے۔ پڑھو آیت والذین ینقضون عہد اللہ کو سوء الدار تک، یعنی سورہ رعد کی آیت نمبر 25۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو، اللہ کے حرام کو اور اللہ کے وعدوں کو جو ایمان کے بعد ہر مؤمن کے ذمے آ جاتے ہیں پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فرائض کی پابندی، حلال و حرام کی عقیدت مندی وغیرہ وغیرہ۔ زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 عہد ہیں، اللہ تعالیٰ کا عہد آپس کی یگانگت کا، قسمیہ عہد اور شرکت کا عہد، تجارت کا عہد، نکاح کا عہد اور قسمیہ عہد۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 ہیں جن میں جاہلیت کے زمانے کی قسمیں اور شرکت تجارت کے عہد و پیما ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت پوری ہو چکنے کے بعد گو اب تک خریدار اور بیچنے والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں، واپس لوٹانے کا اختیار نہیں، وہ اپنی دلیل اس آیت کو بتلاتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اس کے خلاف ہیں، اور جمہور علماء کرام بھی اس کے مخالف ہیں، اور دلیل میں وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے کو سودے کے واپس لینے دینے کا اختیار ہے جب تک کہ جدا جدا نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کر لی تو ان میں سے ایک کو دوسرے سے علیحدہ ہونے تک اختیار باقی ہے۔ یہ حدیث صاف اور صریح ہے کہ یہ اختیار خرید و فروخت پوری ہو چکنے کے بعد کا ہے، ہاں اسے بیع کے لازم ہو جانے کے خلاف نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ شرعی طور پر اسی کا مقتضا ہے، بس اسے نبھانا بھی اسی آیت کے ماتحت ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مویشی چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ۔ ابو الحسن قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عرب میں ان کے لغت کے مطابق بھی یہی ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے بزرگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس حلال مادہ کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلے گو مردہ ہو پھر بھی حلال ہے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اونٹنی، گائے، بکری ذبح کی جاتی ہے، ان کے پیٹ میں سے بچہ نکلتا ہے تو ہم اسے کھا لیں یا پھینک دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اگر چاہو کھا لو، اس کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں پیٹ کے اندر والے بچے کا ذبیحہ اس کی ماں کا ذبیحہ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جن کا بیان تمہارے سامنے کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مردار خون اور خنزیر یعنی سور کا گوشت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے از خود مرا ہوا جانور، اور وہ جانور ہے جس کے ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ دونوں روایتیں ابن جریر کی تفسیر کی ہیں۔ پورا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان حرمت علیکم المیتا ہے، یعنی تم پر اے مسلمانوں مردار خون اور خنزیر یعنی سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے نام پر مشہور کی جائے، اور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، اور جو کسی ضرب یعنی مار لگنے سے مر جائے، اور اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی ٹکر لگنے سے مر جائے، اور جسے درندہ کھانے لگے، بس یہ بھی گو مویشی چوپایوں میں سے ہیں، لیکن ان وجوہات سے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا لیکن جس کو تم ذبح کر ڈالو، اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے یعنی شرک کے اڈوں استھانوں پر، وہ بھی حرام ہے، اور ایسا حرام کہ اس میں سے کوئی چیز حلال نہیں، اس لیے اس سے استدراک نہیں کیا گیا، اور حلال کے ساتھ اس کا کوئی فرد ملایا نہیں گیا۔ بس یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ چوپائے مویشی تم پر حلال ہیں، سوائے ان کے جن کا ذکر ابھی آئے گا جو بعض احوال میں حرام ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ حالیت کی بنا پر منسوب ہے، مراد انعام سے عام ہیں، بعض تو وہ جو انسانوں میں رہتے پلتے ہیں جیسے اونٹ گائے بکری، اور بعض وہ جو جنگلی ہیں جیسے ہرن نیل گائے اور جنگلی گدھے۔ بس پالتو جانوروں میں سے تو ان کو مخصوص کر لیا جو بیان ہوئے، اور وحشی جانوروں میں سے احرام کی حالت میں کسی کو بھی شکار کرنا ممنوع قرار دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے جانور ہر حال میں حلال کیے ہیں، بس تم احرام کی حالت میں شکار کھیلنے سے رک جاؤ اور اسے حرام جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اور اللہ کے تمام احکام سراسر حکمت سے پر ہیں۔ اسی طرح اس کی ہر ممانعت میں بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ حکم فرماتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں۔ ایمانداروں، رب تعالیٰ کے نشانوں کی توہین نہ کرو، یعنی مناسی کے حج، صفا، مروہ، قربانی کے جانور، اونٹ، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ ہر چیز۔ حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو، ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کی تعظیم کو مانو، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، اور ان مبارک اور محترم مہینوں میں اپنے دشمنوں سے از خود لڑائی نہ چھیڑو، جیسے اللہ کا ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی اے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اور آیت میں ہے مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا زمانہ گھوم گھما کر ٹھیک اسی طرز پر آ گیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ جسے قبیلہ مضر کا رجب کہا جاتا ہے، جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان مہینوں کی حرمت تا قیامت ہے، جیسے کہ سلف کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہ مروی ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا حلال نہ کر لیا کرو، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں بھی دشمنان اسلام سے جہاد کی ابتدا کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یعنی جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ اور مراد یہاں ان 4 مہینوں کا گزر جانا ہے، جب وہ 4 مہینے گزر چکے جو اس وقت تھے تو اب ان کے بعد برابر جہاد جاری ہے، اور قرآن نے پھر کوئی مہینہ خاص نہیں کیا، بلکہ امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ تو اس پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جہاد کرنا ہر وقت اور ہر مہینے میں جاری ہی رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر کوئی کافر شخص حرم کے تمام درختوں کی چھال اپنے اوپر لپیٹ لے تو اس کے لیے امن و امان نہ سمجھی جائے گی، اگر مسلمانوں نے از خود اس سے پہلے اسے امن نہ دیا ہو۔ اس مسئلے کی پوری بحث یہاں نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ ہدیون اور قلائد کی بے حرمتی بھی مت کرو، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف قربانیاں بھیجنے سے باز نہ رہو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نشانوں کی تعظیم ہے، اور قربانی کے لیے جو اونٹ بیت الحرام کی طرف بھیجو ان کے گلے میں بطور نشان پٹا ڈالنے سے بھی نہ روکو تاکہ اس نشان سے ہر کوئی پہچان لے یہ فی سبیل اللہ ہو چکا ہے، اب اسے کوئی برائی سے ہاتھ نہ لگائے بلکہ اسے دیکھ کر دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام جانور بھیجیں، اور اس صورت میں تمہیں بھی اس کی نیکی پر اجر ملے گا، کیونکہ جو شخص ہدایت کی طرف دوسروں کو بلائے اسے بھی وہ اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کم کر کے اسے نہیں دیں گے بلکہ اسے اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے وادی عقیق یعنی ذوالحلیفہ میں رات گزاری، صبح اپنی نو بیویوں کے پاس گئے، پھر غسل کر کے خوشبو ملی اور دو رکعت نماز ادا کی، اور اپنی قربانی کے جانور کے کوہان پر نشان کیا اور گلے میں پٹا ڈالا اور حج اور عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے رسول اللہ نے بہت خوش رنگ مضبوط اور نوجوان اونٹ 60 سے اوپر اپنے ساتھ لیے تھے، جیسے کہ قرآن کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کرے اس کا دل تقوی والا ہے۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ تعظیم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح رکھا جائے اور انہیں خوب کھلایا پلایا جائے اور مضبوط اور موٹا کیا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان دیکھ بھال کر خریدیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ کی ہے۔ مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب یہ لوگ اپنے وطن سے نکلتے تھے اور حرمت والے مہینے نہیں ہوتے تھے تو یہ اپنے اوپر بالوں اور اون کو لپیٹ لیتے تھے، اور حرم میں رہنے والے مشرک لوگ حرم کے درختوں کی چھالے اپنے جسم پر باندھ لیتے تھے۔ اسے عام لوگ انہیں امن دیتے تھے اور ان کو مارتے پیٹتے نہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت مجاہد رحمہ اللہ مروی ہے کہ اس سورے کی دو آیتیں منسوخ ہیں، آیت القلائد اور یہ آیت فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ لیکن حسن رحمہ اللہ سے جب سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سورے میں سے کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں نہیں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حرم کے درختوں کی چھالے لٹکا لیا کرتے تھے اور اس سے انہیں امن ملتا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے حرم کے درختوں کو کاٹنا منع فرما دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہوں ان سے لڑائی مت لڑو، یہاں جو آئے وہ امن میں پہنچ گیا، بس جو اس کے قصد سے چلا ہے اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش اور اللہ کی رضامندی کی جستجو ہے، تو اب اسے ڈر خوف میں نہ رکھو، اس کی عزت اور ادب کرو اور اسے بیت اللہ سے نہ روکو۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے سے مراد ہے بیوپار اور تجارت، جیسے اس آیت میں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ، یعنی زمانے حج میں تجارت کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ رضوان سے مراد حج کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرنا ہے۔ ابن جریر رحمہم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حطم بن ہند بکری کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس شخص نے مدینے کی چراگاہ پر دھاوا بولا تھا، پھر اگلے سال یہ عمرے کے ارادے سے آ رہا تھا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا ارادہ ہوا کہ اسے راستے میں روکیں، اس پر یہ فرمان نازل ہوا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے کہ جو مشرک مسلمانوں کی امان لیے ہوئے نہ ہو تو وہ گو بیت اللہ شریف کے ارادے سے جا رہا ہو یا بیت المقدس کے ارادے سے، اسے قتل کرنا جائز ہے، یہ حکم ان کے حق میں منسوخ ہے، واللہ اعلم۔ ہاں جو شخص وہاں الحاد پھیلانے کے لیے جا رہا ہو اور شرک و کفر نیز بدعات و خرافات کے ارادے سے قصد کرتا ہو وہ تو روکا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلے مؤمن و مشرک سب حج کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت تھی کہ کسی مؤمن یا کافر کو نہ روکو، لیکن اس کے بعد یہ آیت اتری کہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہو، اللہ نے فرمایا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی مشرکین سراسر نجس و پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں، اور اللہ کا فرمان ہے ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله، یعنی مشرکین اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد رکھنے کے ہرگز اہل نہیں، اور اللہ کا فرمان ہے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تو صرف وہی آباد رکھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، پس مشرکین مسجدوں سے روک دیے گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آیت ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام منسوخ ہے، جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا تو وہ درخت کی چھال وغیرہ باندھ لیتا تو راستے میں اسے کوئی نہ ستاتا، پھر لوٹتے وقت بالوں کا ہار ڈال لیتا اور محفوظ رہتا۔ اس وقت تک مشرکین بیت اللہ سے روکے نہ جاتے تھے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں نہ لڑیں اور نہ بیت اللہ کے پاس لڑیں، پھر اس حکم کو اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ مشرکین سے لڑو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قلائد سے مراد یہی ہے جو ہار وہ حرم سے گلے میں ڈال لیتے تھے اور اس کی وجہ سے امن میں رہتے تھے، عرب میں اس کی تعظیم برابر چلی آ رہی تھی اور جو اس کا خلاف کرتا تھا اسے بہت برا کہا جاتا تھا اور شاعر اس کی ہجو کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب تم احرام کھول ڈالو تو شکار کر سکتے ہو، احرام میں شکار کی ممانعت تھی، اب احرام کے بعد پھر اس کی اباحت ہو گئی، جو حکم ممانعت کے بعد ہو اس حکم سے وہی ثابت ہوتا ہے جو ممانعت سے پہلے اصل میں تھا، یعنی اگر وجوب اصلی تھا تو ممانعت کے بعد کا امر بھی وجوب کے لیے ہوگا، اور اسی طرح مستحب و مباح۔ گو باز نے کہا ہے کہ ایسا امر وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں جماعتوں کے خلاف قرآن کی آیتیں موجود ہیں، بس صحیح مذہب جس سے تمام دلیلیں مل جائیں وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، علماء اصول نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جس قوم نے تمہیں حدیبیہ والے سال اے مسلمانوں مسجد حرام سے روکا تھا تو تم ان سے دشمنی باندھ کر قصاص پر آمدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھ کر ظلم و زیادتی پر نہ اتر آنا، بلکہ تمہیں کسی وقت بھی عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے، اس طرح کہ وہ آیت بھی ہے کہ جس میں فرمایا ہے تمہیں کسی قوم کی عداوت خلاف عدل کرنے پر آمدہ نہ کر دے، عدل کیا کرو، عدل ہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ گو کوئی تجھ سے تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن تجھے چاہیے کہ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرے، عدل ہی کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ آیت میں شنعانو کے معنی بغض کے ہیں، بعض عرب اسے شنان بھی کہتے ہیں، لیکن کسی قاری کی یہ قرات مروی نہیں، ہاں عربی شعروں میں شنان بھی آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی تائید کرنے کو فرماتے ہیں، بر کہتے ہیں نیکیوں کے کرنے اور تقوی کہتے ہیں برائیوں کے چھوڑنے کو، اور انہیں منع فرماتے ہیں گناہوں اور حرام کاموں پر کسی کی مدد کرنے کو۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور انسان اسے نہ کرے یہ اثم ہے، اور دین میں جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں اور جو فرائض اپنی جان یا دوسروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے نکل جانا عدوان ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کریں؟ فرمایا اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روک لو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایزاؤں پر صبر کرے وہ اس مسلمان سے زیادہ اجر والا ہے جو نہ لوگوں سے ملے جلے نہ ان کی ایزاؤں پر صبر کرے۔ مسند بزار میں ہے الدال علی الخیر کفاعل، یعنی جو شخص کسی بھلی بات کی دوسرے کو ہدایت کرے وہ اس بھلائی کے کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ امام ابو بکر بزار رحمہ اللہ اسے بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف اسی ایک سند سے مروی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی شاہد یہ صحیح حدیث بھی ہے۔ جس کو امام مسلم نیز ابی داود اور ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر نکالا ہے۔ نبی نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو قیامت تک آئیں اور اس کی تابعداری کریں، لیکن ان کے ثواب میں گھٹا کر نہیں، اور جو شخص کسی برائی کی طرف بلائے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان سب کو جو گناہ ہوگا وہ سارا اس اکیلے کو ہوگا، لیکن ان کے گناہوں کو گھٹا کر نہیں۔